السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآت الزكاة، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، جو ہم اس وقت منتخب نصاب کے مطالعے میں جس مقام سے گزر رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، پچھلے جمعے الحمدللہ یہ اس حصے پر بات ہو چکی، واقام الصلاۃ و آت الزکاۃ. نیکی کے جامع تصور میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ شخص ایمان لانے کے بعد جو انسانی ہمدردی کے جذبے کو اپنے اندر پائے، اپنا مال خرچ کرے، اور پھر یہ کہ وہ نماز اس نے قائم کی اور زکوٰۃ اس نے ادا کی. لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بات جتنی بھی ہو جائے نماز کے حوالے سے تو خیر کم ہی لگتی ہے، پھر بعد میں مشورتاً بھی یہ بات آئی ایک سوال کی صورت میں کہ اگر اس پر مزید بات ہو جائے اور خاص طور پر کچھ پریکٹیکل ایشوز ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ عملی باتیں سامنے آ جائیں نماز کے حوالے سے انشاءاللہ، تو آج ذہن میں یہی ہے کہ اسی بات کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. دو تین بنیادیں سمجھ لیتے ہیں. پہلے دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہر دور میں انسان کو اپنے ساتھ جڑنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے. دو طرح کے ذرائع ہیں، ایک ہے جو انسان کا اپنی ذات سے براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، اور ایک ہے کہ جس کا تعلق کیونکہ انسان کی اجتماعی زندگی خاص طور پر یعنی معاشرتی معاشی پہلوؤں کے ساتھ ہے، قوانین کے ساتھ ہے، جو ضوابط کیا ہوں گے، قوانین کیا ہوں گے، قاعدے کیا ہوں گے جس کے تحت انسان کو جینا ہے، تو اس پہلو کے لیے انبیاء آئے اور انبیاء نے آ کر تفصیل کے ساتھ اللہ کے احکامات بندوں کے سامنے رکھے، اور انبیاء نے ہی پھر اس پہلو کو بھی اجاگر کیا وہ ذات کے ساتھ جو اللہ کا تعلق بننا تھا. لہذا وہ جو تعلق اللہ کے ساتھ ذاتی حیثیت میں بننا ہے اس کو ہم اس وقت عنوان دے رہے ہیں صلاۃ. اصلا بات یہی ہے، وہ صلاۃ ہے. ایک انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ اس کے روابط، اس کا رابطہ، اس کا کمیونیکیشن، اس کا کنیکشن، جو بھی کہہ لیں، تو اس کا عنوان ہے صلاۃ. ہر نبی نے، اچھا اب ظاہر ہے یہ ماڈرن ایج ہے تو اس میں کچھ اور اینگل سے ڈبیٹس آنی شروع ہو گئی ہیں عجیب عجیب انداز میں. الحمدللہ ہم تو اپنے ایمان کو اللہ کا شکر ہے ہر چیز سے اوپر رکھتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کبھی بھی بے ہدایت تو رہا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ انسان اتفاق سے، جو آج کل کی سائنس اور وہ صحیح جھگڑا چل رہا ہے، سائنس کا تو نہیں ہے یہ، فلسفے کا جھگڑا ہے، اس کو خامخواہ سائنس کے اوپر لاد دیا گیا ہے پاگل پن میں. تو اب یہ نہیں ہوا کہ انسان اچانک سے کہیں سے ایوالو ہو کر آ گیا، ایک دم سے نکل کے آ گیا اور وہ کچھ جنگلیوں کی طرح رہنا شروع کیا اس نے غاروں میں عجیب طریقے سے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اچانک وہ جانوری کی طرح رہتے رہتے اس نے کچھ سیکھنا شروع کر دیا اور وہ انسان بن گیا اور وہ ترقی پاتا چلا گیا. پھر اس نے کچھ اپنے سوچ لیا کہ بھئی کیسے انسان بن کر جینا چاہیے، تو کچھ قوانین بنا لیے مل جل کر آپس میں، معاذ اللہ. اب بات یہ ہے کہ یہ بحث تو ایک علیحدہ ہے، اس میں جانے کا اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی بھی ہمارے سامنے ایسا تو نہیں بیٹھا نا کہ جو جس کو ہم ایمان کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت پر کرم یہ فرمایا کہ اس کا آغاز ہی نبوت سے کیا. پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. پہلے انسان ہی اللہ کے نبی ہیں. ایک تو ہوتا نا کہ انسان آئے اور پھر بعد میں کوئی نبی بھیجا گیا، انسانیت کا آغاز ہی کس سے ہوا ہے؟ ایک نبی سے ہوا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے تو، اور پھر وہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا آدم علیہ السلام کو زمین پر اور فرما دیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، تو یہ اب ترتیب آتی چلی گئی، اور آدم علیہ السلام کے بعد ترتیب کے ساتھ تواتر کے ساتھ انبیاء آتے رہے اور اس خاص پہلو کو یاد دلاتے رہے. کون سا پہلو ہے وہ؟ کہ ہر انسان اپنی ذات میں نامکمل ہے جب تک اپنے رب کے ساتھ اس کا کنیکشن نہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہم کوئی دنیا میں چیز بناتے ہیں، کوئی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی کوئی چیز بناتی ہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر والے ساتھی بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کو زیادہ اچھا سمجھ آ جائے گی یہ بات، باقی ساتھی بھی کچھ نہ کچھ سمجھ لیں گے. کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک پوری کمپنی ہے جو اس ہارڈ ویئر کو بناتی ہے، اس کے پارٹس ہیں بہت سارے الگ الگ، نام لینے کا فائدہ نہیں. ان سارے پارٹس کو ایک ساتھ جوڑ کر تاروں کے ذریعے پھر اس میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے. جب وہ سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے تو اب اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے کی ڈالی جاتی ہے اس کے اندر. آپ نے پورا کمپیوٹر بنا دیا، سارا ہارڈ ویئر بہترین بن گیا، سارے پارٹس اچھے بن گئے، آپ نے ان کو جوڑ بھی بہترین طریقے سے دیا، آپ نے سافٹ ویئر بھی اس کے اندر ڈال دیا، لیکن اگر آپ کے پاس کی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں چلے گا، چل ہی نہیں پائے گا، گڑبڑ کر دے گا. تو بات ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور ایک حصہ اس کا، اب اس کو وہ کی کے طور پہ سمجھ لیں، کوئی اور اپنے ذہن میں مثال لے آئیں، جو بھی لے آئیں، ایک حصہ جگہ ایسی رکھی کہ جو اس انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان اور جانور میں فرق کوئی نہیں ہے. دیکھیے، ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، آنکھیں کان جانوروں کے پاس بھی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو بہت سے جانور ہم سے زیادہ تیز نظریں رکھتے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھنے والے جانور ہوتے ہیں نا، ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے. سننے کی طاقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جانوروں میں انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. آواز نکالنے کی بات کریں تو اب ببر شیر کے مقابلے میں کوئی کیا آواز نکالے گا. دوڑنے کی بات کریں، طاقت کی بات کریں، یعنی جو بھی ظاہری چیزیں آپ کمپیئر کرتے چلے جائیں، تو انسان ایسی کیا شے ہے؟ جانور بھی جو ہے وہ گھر بناتا ہے، انسان اگر بناتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، انسان پیدا کرتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ جانور بھی ان بچوں کو پالتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ جانوروں کو جانتے ہیں، کوئی زولوجی والے ساتھی اگر سن رہے ہیں تو ان کو پتا ہے، انسان حیران ہے آج اس تحقیق کے بعد جب وہ نتیجے پہ پہنچا ہے، جانوروں کے اندر یہ سینس حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز. وہ جانور جس کو ہم جانور کہتے ہیں، جس کو ہم کسی گنتی میں نہیں لیتے، وہ عاقل نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سینس موجود ہے، وہ اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مخصوص وقت تک چڑیا اور پرندے جو ہے وہ پورے دن کی محنت اور بھاگ دوڑ کے بعد جو غذا جمع کرتے ہیں وہ لا کر اپنے بچوں کو ان کی چونچوں میں واپس اپنے پنجرے میں لا کر ان کے اس میں ڈالتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ بچے مر جائیں بھوکے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جانور اپنے بچوں کی خاطر اپنی جان مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. آپ کسی بلی کے بچے کو جا کے ذرا ہاتھ تو لگائیے، پھر دیکھیے وہ کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ. تو بچے پیدا کرنا، ان کو پال لینا، ان کی حفاظت کر لینا، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کر لینا، تو یہ تو جانوروں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ انسان ایسا کیا شے ہے کہ جس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا؟ تو اچھی طرح سمجھیں. اچھا، اس بات کو میں ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اب اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اس میں روح ڈالتا ہے، اور اس کی جو بھی پیدائش، اموات سے ریلیٹڈ جو بھی تقدیر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. کتنا جیے گا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، جو بھی اس کے حصے کے رزق ہے وہ سب طے ہو جاتا ہے. موت کا وقت طے ہو جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں. اچھا، سوال یہ ہے کہ یہ 4 مہینے کے بعد آ کر روح ڈالی گئی، 120 دن، 4 مہینے، اور یہ لوتھڑا جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ اس وقت کیا ہے؟ کیا اس کو انسان کہیں گے؟ بھائی، بائی ڈیفینیشن تو انسان کا بچہ ہے، انسان ہی کہلائے گا نا، لازمی بات ہے. لیکن یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ ابھی اس کی ہیت کچھ فرق ہے یہاں پہ، اور اس میں روح ڈالی گئی ہے، اس سے پہلے بھی اس کا دل دھڑک رہا ہے. 4 مہینے کا وہ جو عرصہ اس نے گزارا ہے، تو میڈیکل سائنس آج دیکھتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، دل دھڑکتا ہے، موومنٹس ہوتی ہیں. تو یہ روح ڈالی گئی ہے 4 مہینے کے بعد، تو 4 مہینے سے پہلے وہ کیا تھا؟ 4 مہینے سے پہلے وہ نری حیوانی کیفیت ہے، حیوانی کیفیت ہے، وہ زندہ ہے، ایسے ہی زندہ ہے جیسے کوئی جانور زندہ ہوتا ہے، ایسے ہی وہ زندہ ہے، دل دھڑک رہا ہے اس کا، اس کے اندر پروسیسز ہو رہے ہیں، سارے زندگی کی علامات اس کے اندر ہیں. اب جب روح ڈالی گئی، اب یہ شرف اس کو مل گیا، اب یہ بن گیا انسان. یہ اللہ کی اشرف المخلوقات، اللہ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے یہ ترتیب بنائی، ورنہ پہلے دن روح ڈل جاتی ہے، لیکن بہرحال اللہ کی جو حکمت. اب سمجھیے اس بات کو، اب یہ جو انسان ہے، اس کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا، ہارڈ ویئر بن گیا تھا، سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا، روح آ گئی. اب یہ روح زندہ کب ہوگی، یہ چلے گا کب؟ جب اس کو کی ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ صلات ہے. صلات ہر دور کے ہر نبی نے اپنے جو بھی فالوورز ہیں، امت ہے، جو بھی ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو اتنی زیادہ تلقین کی ہے نماز کی، صلات کی، کہ بعض دفعہ تو حیرانگی ہوتی ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ صلات صلات صلات. پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ہر نبی، اور یہاں تک کہ قرآن میں ایک مقام ہے سورہ لقمان، جس میں ایک ایسے صاحب جن کو حضرت لقمان کہا گیا، ان کا نام ہے، جن کے بارے میں یہ تفصیل سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ نبی یا رسول نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، یا بنی اقیم الصلاۃ. اب ایک ایسا شخص جس پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ صلات قائم کرو؟ تو یہ وہ دلیل ہے جو ہم رکھتے ہیں قرآن کے اس زاویے سے، کہ ایک سلیب الفطرت انسان، ایک ایسا انسان جو نیک فطرت ہے، سلیم فطرت ہے، محض اپنی فطرت کے بلبوتے پر بغیر کسی پیغام کے بھی اس حق کو پہچان سکتا ہے. جب وہ غور و خوض کرے گا، جب وہ سوچ وچار کرے گا، تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایک جگہ ایک گیپ، ایک کمی ہے جو مجھے مکمل کرے گی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں، کنیکٹ ہو جاؤں. اس کو فزیکلی سمجھیں آپ باقاعدہ، کہ جس طرح سے ایک تار ٹچ کر کے کنیکٹ ہوتا ہے کسی ڈیوائس کے اندر، اور ڈیوائس آن ہو جاتی ہے، یہ بالکل وہ بات ہے. تو یہ کنیکشن آپ نکال دیں، ڈیوائس آف ہو گئی، ختم ہو گئی، بے جان ہو گئی. تو ایک شخص نماز کے ذریعے انسان ہے، ورنہ وہ چلتا پھرتا حیوان ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، سورہ انعام پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، صمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سب کو ترجمہ آتا ہے بھائی، اور اسی بات کی، صمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہی کی تو تفصیل ہے جو آگے ہم پڑھتے ہیں سورہ اعراف وغیرہ میں. کیا تفصیل آتی ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، ان کے دل ہے یعنی ان کا مرکز حواس ہے لیکن یہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے، یہ چوپائے ہیں چوپائے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اولائک کل انعام، جو الفاظ آتے ہیں اولائک کل انعام، یہ چوپائے ہیں، مویشی ہیں، مویشی ہے ڈنگر جسے ہم کہتے ہیں، گائے بھینس بکری بھیڑ چر رہی ہے چارہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کیا شعور ہے اس کے اندر، کیا سینس ہے اس کے اندر، جانور ہے، حیوان ہے، ایسے ہی ہیں یہ. اور بھی بہرحال مثالے موجود ہیں قرآن میں مختلف انداز میں، جو اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنائی، کہ دیکھو انسان اور حیوان کے اندر ایک تو ظاہری فرق ہے نا، تم اس ظاہری فرق کو دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، دو پیروں پر چل رہا ہے، انسانی ساخت میں ہے، باتیں کرتا ہے تم سے، بڑے بڑے زمین آسمان کے کلابے ملاتا ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے، دنیا جہان کی علوم لے کر بیٹھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کو انسان سمجھ رہے ہو، یہ انسان نہیں ہے. اب دیکھیے بزرگوں نے کچھ چیزوں کو سمجھایا ہے خاص انداز میں، وہ انداز کیا ہے؟ پرانی کہاوت ہے، مثال مشہور ہے، یہ حکایتیں ہوتی ہیں، بڑوں نے بنائی ہیں اس لیے تاکہ بات کو سمجھایا جا سکے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنی خانقاہ سے نکلے باہر، اور باہر آ گئے بازار میں، تو ان کا ایک مرید دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا کہ حضرت خیریت، آپ کہاں باہر آ گئے، آپ حکم کریں. تو کہنے لگے کہ مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں، حکم کریں. تو حضرت نے اس کو دیکھا ایسے کر کے، کہتے نہیں نہیں مجھے ایک انسان چاہیے. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا لو بھائی حضرت کا دماغ الٹ گیا ہے یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، میں جیتا جاگتا انسان ان کے سامنے کھڑا ہوں اور کہہ رہے ہیں کہ، تو حضرت آپ بتائیے، ارے مجھے انسان چاہیے. حضرت یہ سارا بازار بھرا ہوا ہے، دیکھیں اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سب آپ کے مریدین ہیں، سب آپ کے جان نساور کرنے والے، آپ حکم کریں، جس کو کہیں ابھی آ جائے گا دوڑتا ہوا. تو انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہہ لیں کہ نہیں مجھے تو انسان چاہیے. اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی حضرت صاحب کا کچھ مسئلہ ہو گیا. حضرت اتنے سارے انسان کھڑے ہیں، کس انسان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب گویا ہوئے کہنے لگے کہ بھئی کہاں ہے انسان، دیکھو یہ لومڑی ہے، یہ کتا ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ چوہا ہے، یہ سانپ ہے، انسان کہاں ہے؟ یہ دو ٹانگوں پر چلتے ہوئے انسانی ساخت میں جانور ہیں. ہاں اپنے مزاج سے کوئی چوہا بنا، کوئی سانپ بنا، کوئی لومڑی بنا، کوئی گیدڑ بنا، کوئی بھیڑیا بن گیا، کوئی درندہ بن گیا، کوئی گدھا بن گیا، سارے جانور ہیں. اب دیکھیے یہ مثال بظاہر سننے میں عجیب لگتی ہے، لیکن آج اپنے چاروں طرف ذرا نگاہ تو دوڑائیے. لوگوں کو لوٹتے، کھسوٹتے، بھمبوڑتے یہ انسان انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ ایک غریب آدمی سے اس کی مہینے کی تنخواہ چھین کے لے جاتے ہیں. کراچی والوں کو تو یہ کوئی اجنبی بات نہیں کر رہا نا میں. ایک آدمی جس کی مہینے کی تنخواہ جو بھی 25-30 ہزار روپے بےچارا وہ تنخواہ والے دن لے کے نکلتا ہے، اور وہ ظالم آتے ہیں چھین کے لے جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ، وہ بےچارا اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے. کس کس طرح گھروں میں گھس کر لوٹا ماری کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم بچوں کے ساتھ، کیا ظلم ہو رہے ہیں، نہ نہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اب اس تفصیل میں کیا جائیں اور کیا روئیں. تو ہم بھی جب بات کرتے کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں، ان میں کوئی حس نہیں ہے. یہ بے حس اور حس کا سوال تو انسان کے لیے ہوتا ہے، جانور کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو پتا چلے کہ ایک پاگل کتے نے ایک بچے کو کاٹ لیا اور بری طرح سے زخمی کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پاگل کتے کے پاس آ کر اس کو بولیں گے کہ بھائی تو نے کیوں کیا یہ، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بولیں گے اس کو؟ آپ کو پتا چلے فلاں راستے میں کوئی بھیڑیے آ گئے ہیں، وہ انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور زخمی کر دیتے ہیں، آپ جا کر ان بھیڑیوں سے بات چیت کریں گے کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب پاگل پن کی بات لگ رہی ہے. یہ بالکل یہی کیفیت ہے اس وقت، کن کو سمجھانے بیٹھے ہیں ہم، کن کے سامنے بات رکھ. ارے بھائی جانور بن چکے، بے حس ہو چکے، مر چکی ان کی روح. کیوں؟ کیونکہ یہ چلتا پھرتا لوتھڑا، اپنی روح کو سوئچ آف کر دیا انہوں نے، ان کی روح مر چکی. وہ روح جو ان میں ڈالی گئی تھی وہ مر گئی. کیوں؟ بھوک سے مر گئی. کھانا کیا تھا؟ نماز، صلات. آپ کھانا نہ کھائیں 4 دن 5 دن کیا ہوگا؟ مر جائیں گے بھائی. تو اس روح کا کھانا تو یہ ہے جو اس وقت ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اس کو کھلانے کے لیے. اور ہم اگر زندہ رہے اور روح مر جائے تو اس کو زندگی نہیں کہتے، اس کو حیوانیت کہتے ہیں. کتنے ہی انسان ہیں جو حیوان بن کے جی رہے ہیں اور حیوان بن کے دنیا سے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنیکشن نہیں ہے اللہ کے ساتھ، ان کے رب کے ساتھ، وہ تار، وہ سوئچ ان کا جڑا ہوا نہیں ہے. اور ہر دور کے اس کے انداز مختلف رہے نا، ہر دور میں مختلف، ہر نبی نے اپنے اپنے طریقے سے سکھائی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو امام الانبیاء ہیں، جو آخری رسول ہیں، وہ جب تشریف لائے تو ان کو یہی صلات ایک اعزازی، مزید اضافی کہہ لیجئے کہ برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ عطا کر دی گئی. اس نماز کے ساتھ اب دنیا کا ہر معاملہ جوڑ دیا گیا. یہ صلات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں انسان کو انسان بنائے رکھتی ہے، اس کے رب کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اس کی روح کو زندہ رکھتی ہے. اب یہ تو ہو گئی وہ بات، کسی درجے میں پہلے بھی ہم نے سمجھی، دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دی میں نے، اب اس سے آگے بات بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے، تو ظاہر ہے اس دور میں بھی سوال پیدا ہوا. اور ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ کسی صاحب کے بارے میں بتایا گیا اس طرح کا معاملہ، میں اسے مفہوم عرض کروں، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ ان کے اندر کچھ ایسی برائیاں تھیں جو کہ ختم ہو جانی چاہیے تھیں کیونکہ وہ نماز کے پابند تھے. آپ کے سامنے جب مقدمہ لایا گیا کہ فلاں صاحب تو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان میں تو یہ مسئلہ بھی ہے، آپ نے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا دیکھو. پھر ایک دو دفعہ بات ہوئی مزید، اور آخرکار پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کا وہ بھی مسئلہ جو تھا، وہ جو برائی تھی ان کی، وہ ختم ہو گئی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر نبض شناس کے طور پر، ایک ماہر جس کو کہتے ہیں طبیب کے طور پر، علاج مرض کا کیا. ماہر ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو مرض کا علاج کرتا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس اور کہ جی میرے سر میں بڑا درد ہے، تو اگر تو وہ ڈاکٹر بس ایسے ہی والا ہے جو آج کل اکثریت ہے معذرت کے ساتھ، تو اس نے آپ کو ایک انجیکشن لگا دینا ہے اور دو گولیاں موٹی موٹی سی درد کی دے دینی ہے کہ لو بھائی جاؤ کھاؤ. آپ نے وہ گولیاں کھانی ہے، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے، آپ کو کیا بات ہے یار ڈاکٹر بہترین ہے، زبردست ہو گیا. لیکن اگر واقعی وہ ڈاکٹر ہے، سمجھدار ڈاکٹر ہے، آپ سے واقعی سنسیئر ہے، تو وہ آپ کے سر کے درد کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا سر کا درد ہو کیوں رہا ہے. کیونکہ سر کا درد ہونے کے پیچھے کیا ہے وجہ ہے؟ بھائی پوری رات جاگے تو نہیں ہو، کوئی کوئی چیز کھائی تو ایسی نہیں ہے، ہاضمہ ٹھیک ہے، ہاضمہ تو خراب نہیں ہے، مطلب دس بیس وجوہات ہو سکتی ہے نا. اب سر کے درد کی جو چیز جو سبب بنا ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس سبب کو پکڑے گا اور اس کا علاج کرے گا، تو یہ مسئلہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے اندر جو برائی تھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا؟ اگنور کیا، کہا کہ ٹھیک ہے. اور علاج کیا کس طرح سے؟ کہ نماز کی تربیت، ان کی نماز صحیح کر دو، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج میرے اور آپ کے بہت سارے ایشوز میں اہم ترین ایشو یہ ہے، جو ہم سمجھیں اس بات کو، یہ مادیت کی دنیا ہے اور اس مادہ پرستانہ دور میں ہر چیز کو ہم کیلکولیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. روحانیت، مانویت ختم ہو کے رہ گئی. بدقسمتی ہماری، ہر چیز تولتے ہیں، ہر چیز ناپتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت، افسوس بھی ہوتا ہے. کل ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب نے مجھے آ کر کہا کہ جی وہ بچے کی نوکری لگانے کے لیے کسی صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا. وہ وظیفہ جو انہوں نے بتایا، اللہ اکبر، میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، اللہ ہدایت دے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے نبی نے تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں بتائیں تھیں. اللہ کے نبی نے تو جو کچھ بتایا ہے وہی کر لو، وہی کرنا مشکل ہے، تو یہ خامہ خاک کے کام آگے کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال رہے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو نماز دی نا، یہ سب سے بڑھ کر شے یہ ہے. اور دیکھیے اس نماز کے ساتھ ایک چیز جڑ کر آتی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں سے. اب جو نماز نہیں پڑھ رہے ان پر پچھلی دفعہ بھی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، سب کے لیے رحمت کرے. نماز نہ پڑھنا تو ایک چیپٹر ہی ڈفرینٹ ہے، چیپٹر ہی ڈفرینٹ ہے، مطلب یہ تو کفر ہے. مومن اور کافر کا فرق کیا ہے؟ نماز ہے. اللہ کے نبی نے کہا جو نماز چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نماز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے. پہلا سوال نماز کے بارے میں، یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی کری تھیں اور اس پر علماء نے بہت کچھ بولا ہے، میں اس ساری تفصیل میں نہیں جا رہا. جو نماز نہیں پڑھ رہے اللہ ان کا وارث، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو، اللہ جانے وہ جانے، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. اب میں بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ نماز کی ترتیب چل رہی ہے. یہ نماز پڑھنے والے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ خصوصیات نہیں آ پا رہی، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے. وہ خصوصیات جو نماز کے ساتھ وابستہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی. نماز کے وہ فوائد ہیں کہ جو ان کو مل نہیں پا رہے جو نماز کے ساتھ منسلک، بہت ہی کم. ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں ایسے اپنے بڑوں کو کہ ماشاءاللہ نماز کے اثرات ان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ شخص نماز پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. اب یہ عرف میں بات آ گئی نماز پڑھنا، تو ہم اسی کو نماز پڑھنا کہتے ہیں. اصلاً تو نماز ادا کی جاتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ٹھیک ہے، عرف میں ایک بات ہے نماز پڑھنا، تو اسی کو میں اس طرح سے یوز کر رہا ہوں. جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ذرا جائزہ لیں کہ اگر ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے برائی کو چھوڑنا، بے حیائی کو چھوڑنا، ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہر نماز کے وقت ایک بوجھ ہے کہ جو ان کے اوپر آ کر طاری ہو جاتا ہے کہ اب نماز پڑھنی، ہر نیکی کا کام کرتے وقت ان کو پریشانی شروع ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں توبہ پر قائم نہیں رہ پا رہے ہوتے، کوئی برائی دیکھتے ہیں اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، وہ خصوصیات، وہ چیزیں جو اللہ کے نبی نے نماز کی برکتیں بشارتیں دی ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی. بھی نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں یہ باتیں بھی سمجھائی ہیں. اور دیکھیں قرآن کی آیت ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، ہمیں ہم سب کو یاد بھی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فویل للمصلین، تباہی ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون. کون ہے یہ؟ اپنی نمازوں سے بے خبر. اس کے مفاہیم بہت سارے ہو سکتے ہیں. اپنی نمازوں سے غافل، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فویل للمصلین، خرابی ہے کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. جو بے نمازی ہیں وہ تو آؤٹ ہو گئے، ان کو تو چھوڑ دیں آپ. نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساهون. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ جو نماز چھوڑ رہے ہیں انہی کے، لیکن اگر اس مزید دیکھیں، اور بہت سارے مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، کہ یہ بات ہو رہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو نماز کو صرف ایک اٹھک بیٹھک بنا کر چلے جاتے ہیں. اور ہمیں روایت بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اور ایک موقع پہ تو ایک صحابی جب نماز پڑھ کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے پوچھا کیا کیا جی نماز پڑھ لی؟ آپ نے کہا تم نے نہیں پڑھی، اور وہ بھی حیران کہ بھائی میں تو بھی سامنے نماز پڑھ کے اگر نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ پھر تربیت فرمائی، بتایا کیا غلطی تھی، کیا گڑبڑ تھی. نماز کی ادائیگی محض کوئی معاذ اللہ کوئی تماشا نہیں ہے. اپنے رب کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو کوئی تحفہ دے، پرانے زمانے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال لکھی، آج کے زمانے میں تو وہ نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں غلام تحفے میں دیے جاتے تھے. کوئی بڑا آدمی کسی دوسرے بڑے آدمی کو تحفہ تھا نا، غلام دیتا تھا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. غلام یا کنیز اس زمانے کے عرف کے حساب سے وہ دی جاتی تھی. تو جتنا ہٹا کٹھا صحت مند وہ غلام ہوتا تھا، سمجھ لو اتنا ہی وہ زبردست تحفہ. تو وہ مثال انہوں نے سمجھانے کے لیے لکھی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو کوئی تحفے میں غلام دے اور وہ اندھا ہو، کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، کیا کہیں گے آپ؟ بھائی کیا دیا تم نے مجھے، یہ تحفہ دیا ہے یا میرے لیے اذیت کا سامان کیا؟ تو سمجھانے کے لیے بات کہا کہ ذرا دیکھو یہ کیا کر رہے ہو تم، اللہ کو اپنی نماز دے رہے ہو. کون سی نماز دے رہے ہو؟ اندھی، کانی، گونگی، بہری، لولی، لنگڑی، بے کیف. اللہ رب العزت نے اس نماز کے ساتھ جو لفظ لگایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشوع اور خضوع. سورہ مومنون میں ہم پڑھتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ ایمان والے فلاح پا گئے. کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ خشوع ہے جھکنا. ایک ہے جو دل کا جھکنا اندر سے، ایک ہے جو ظاہر میں جھکنا. میں ظاہر میں تو جھکا ہوا ہوں، رکوع کے اندر ہوں، ٹھیک ہے مان لیا، پوری طرح سے جھکا ہوا ہوں، رکوع میں کھڑا ہوں اپنے رب کے سامنے، کیا میرا دل بھی جھکا ہوا ہے؟ کیا میری روح بھی جھکی ہوئی ہے؟ ذرا اپنا جائزہ میں لوں. ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر سے جناب وہ ساری کیلکولیشن شروع ہو گئی، دکان، مکان، گھر، بال بچے، دوست احباب، یہاں تک کہ کرکٹ، فٹ بال. اور اللہ تعالیٰ تو اللہ رحم فرمائے، اللہ اس کیفیت سے ہم سب کو بچائے، یہ جو گانے سننے کے رسیہ ہوتے ہیں نا بھائی، جن کا گزارا نہیں ہوتا اس شیطان کی پلید گندگی کو اپنے اندر ٹھسائے بغیر، معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ اچھے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس. یہ جو گانا ہوتا ہے نا موسیقی، یہ شیطان کی ایجاد ہے، جو اس نے کی ہی اس لیے کہ لوگوں کو غفلت میں ڈال کے اللہ سے دور کرے. اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ گانے سننے کے رسیہ ہوتے ہیں نماز میں، بتایا ہے لوگوں نے بھائی کہ جی بس میں نیت باندھتا ہوں اور دماغ میں وہ گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اب وہ علاج پوچھنے آئے ہیں. وہ اللہ کے بندے گانے سننا چھوڑو. نہیں جی وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو مرو جا کے کہیں، پھر اپنا سر دو کیچڑ میں جا کے. معذرت کے ساتھ کیا پاگلپن ہے کہ جی میں گوبر کھا رہا ہوں، بیمار ہو رہا ہوں، تو کیا کروں؟ بھائی یہ نہ کھاؤ. جی میں یہ تو نہیں چھوڑ سکتا، تو بھائی پوچھنے کیا آئے ہو، علاج کس شے کا کرانے آئے ہو؟ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ادھر نماز کی نیت باندھی اور ادھر دماغ پہنچ گیا کہیں، کچھ یاد نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی اپنے اوپر. ٹھیک ہے ہر انسان کمزور ہے، ہم میں سے کوئی بھی نماز پڑھ کے، ظاہر سی بات ہے صحابہ کی نماز ہوا کرتی تھی، کیا نمازیں ہوا کرتی تھی. ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے، ٹانگ میں جو ہے وہ ہو گیا جس کو آج کل کے دور میں گینگرین وغیرہ کہتے ہیں، ٹانگ کاٹنی پڑنی. اب طبیب نے کہا جی ٹانگ آپ کی کاٹنی پڑے گی، کوئی اور علاج ہے نہیں. اب اس زمانے میں بھی ظاہر اجازت تھی کہ اس حد تک شراب، کیونکہ اور کوئی آپشن تھا نہیں دوائی کے طور پر کہ وہ اتنا سن ہو جائے کہ کاٹنے کے آزو وزو کاٹ رہے ہیں تو اس کی تکلیف نہ ہو، تو کہا جی یہ شراب پینی پڑے گی آپ کو. کہا اس کو تو نہیں پیوں گا. کہ لیں گے جی اس کے بغیر تو مشکل ہے، آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے. کہا کہ میں یہاں بیٹھ کے نماز کی نیت باندھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ٹانگ کاٹ دو. اور ایسے ہی ہوا، وہ نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ٹانگ کاٹ دی. نماز پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کٹ گئی. بھائی یہ کون سی نماز تھی، ہمیں تو نہیں پتا یہ کون سی. حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، تاؤں تیر جو لگا تھا اور تیر نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، انہوں نے میں نماز کی نیت باندھو تم نکال لو. کیسے کیسے دو صحابی ایک کھڑے ہو گئے پہرے پہ، تو ایک نے کہا تم آرام کرو پہلے میں کھڑا ہوں، پھر میں آدھی رات کو اٹھ کے تمہیں اٹھا دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کرنا کیا, چلو نماز کی نیت مان لیتا ہوں. ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے نماز کی نیت مان لی, کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے. سامنے دشمنوں کا وہ جو چوکیداری والا ہوتا ہے ٹولا, وہ جا رہا تھا, انہوں نے دیکھا دور سائے میں اندھیرے میں کہ کوئی ہیولا سا نظر آ رہا ہے, انہوں نے چیک کرو کیا ہے, اس نے تیر مارا, تیر آگے لگا, یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے دوسرا تیر مارا, تیسرا تیر مارا, چوتھا تیر مارا. میں نے کہا یہ تو کوئی درخت ورخت ہے شاید, یہ کوئی درخت ہے, یہ انسان نہیں ہو. وہ چلے گئے وہاں سے واپس. اس اللہ کے بندے نے نماز پوری کی, نماز پوری کر کے اپنے ساتھی کو اٹھایا, وہ اٹھ کے حیران پڑ رہا, یہ آپ نے کیا کیا, مجھے اٹھا تو دیتے, اب مجھے اٹھاتے تو صحیح, کہہ لیں کہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا, دل نہیں چاہا اس کو پورا کیے بغیر نماز ختم کروں. ہلے بھی نہیں, ایک تو ہوتا نا ہلتے چیختے شور مچاتے گرتے, ہلے بھی نہیں کہ سامنے والے کو لگا شاید کوئی درخت ہے, چلے گئے. اب یہ نمازیں تو ہمیں کیا ملیں گی, خیر اللہ جانے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ نماز میں اپنے آپ کو حاضر تو کریں, نماز میں اپنے آپ کو موجود تو کریں. ذہن بھٹک بھٹک کے جائے, اس کو واپس کھینچ کھینچ کے لائیں تو صحیح. اب ایسا کیسے ہوگا, اس کے لیے دو تین علماء کرام نے, بڑوں نے کچھ ٹپس بتائے ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات, نماز کا انتظار کریں. انسانی ذہن کام کرتا ہے ایک خاص طریقے پر, جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں انسانی ذہن اس کو زیادہ جذبے کے ساتھ قبول کرتا ہے. اہمیت دینے کی بات ہے, جس چیز کو آپ اہمیت دیں. نوجوان بچے آتے ہیں مسئلہ لے کے, جی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں, پڑھ پڑھ کے رٹے, دس دفعہ پڑھ لیا یاد ہی نہیں ہو رہا. اچھا وہ گانا ایک ہی دفعہ سنا تھا یاد ہو گیا, واہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. جس چیز کو لگے ہوئے پریشر لے کر اپنے اوپر, وہ یاد نہیں ہو رہا, اور جو ادھر ادھر سے آئی تھی وہ یاد ہو گئی. اتنے اتنے سے بچوں کو پورے پورے گانے یاد ہیں, کیوں بھائی؟ کیونکہ اس چیز کو اہمیت دی ہے, چاہے نہ چاہے اس چیز کو اہمیت دی ہے. جس چیز کو ذہن اہمیت دے گا اس کے لیے اپنے اندر جگہ بنائے گا, ورنہ یہ کام نہیں بنے گا. تو اہمیت دینے کا سیدھا سیدھا طریقہ کیا, انتظار کریں, انتظار کریں. ایک نماز پڑھ کے جائیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ دوسری نماز میں کتنا وقت رہ گیا. جب جب موقع ملے گھڑی دیکھیں, آسمان کی طرف دیکھیں, شام ہو رہی ہے عصر کا وقت, گھڑی دیکھیں ابھی کتنا رہ گیا. جب جب یاد آئے اپنے کام سے, ذرا سا ہوش آئے فوراً دیکھیں عصر میں کتنا وقت رہ گیا, عصر کی نماز کتنی دیر رہ گئی. انتظار اپنے اوپر طاری کریں نماز کا, اور اس حدیث کو ذہن میں لائیں, پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سات خوش نصیب لوگ جو کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے. تو مسجد میں اٹکنے والے دل کی کیا نشانی ہے بھائی؟ وہ اپنی دکان پر ہے, اپنے کاروبار پہ ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنے کھیل کے میدان میں ہے, جہاں کہیں ہے, دل مسجد میں ہے. اس کا اظہار کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہر تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا ہے, گھڑی دیکھ رہا ہے بھائی کتنا ٹائم رہ گیا مغرب میں, کتنا ٹائم رہ گیا عشاء میں, دل وہاں چھوڑ کے آیا ہے نا, بے چینی ہے, اضطراب ہے. انتظار کریں نماز کا, اپنے اوپر اس انتظار کو طاری کریں, لادیں کہ گویا اصل زندگی وہ ہے, اصل وقت وہ ہے جو میں وہاں گزاروں گا, باقی سب تو یہ فضول ہے جو میں کر رہا ہوں, اصل وہ ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارا وہاں میرا رب ہے کہ جو میرے سامنے ہوگا, اور اس کے سامنے میں فیس ٹو فیس کھڑا ہوں گا. کیا کیا احادیث ہیں, کیا کیا, بہرحال جتنی بات ہو جائے نماز پہ کم ہے. کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کس کے سامنے کھڑے ہو اپنی نماز کے اندر, تو زندگی میں کبھی سلام نہ پھیرو. اور وہ حدیث ذرا ذہن میں لائیں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب تم یہاں ایک نمازی ہے, حدیث قدسی ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے, جب وہ نمازی کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, جب وہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے اس کا, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اس کا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں کیا ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اللہ سے ملاقات ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے, گفتگو ہے یہ باقاعدہ. ہاں ابھی ہماری وہ کیفیت یا وہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی گفتگو سن سکے, اللہ تو سن رہا ہے ہماری, یک طرفہ نہیں ہو رہی ہے یہ, ہم بھی بات کر رہے ہیں اللہ بھی جواب دے رہا ہے, ہم سن نہیں سکتے اس کو, بس ایمان ہے یہاں پہ, یقین ہے اس بات کا. تو اللہ کے سامنے میں جا کر وہاں کھڑا ہوں گا, اپنے رب کے سامنے, جس کے سامنے جانا ہے, وہ میرے باس کا بھی باس کے باس کا باس کا, بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, یہ نہیں ہے جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت. تقدیر اس کے ہاتھ میں, فیصلے اس کے ہیں, وہ ہے رب, وہ ہے مالک, وہ ہے خالق. یقین دلائیں اپنے آپ کو, انتظار انتظار انتظار. دوسری چیز اس کے اندر جو کہہ لیجیے عملی طور پہ, باوضو رہیں. اپنے لیے لازم کر لیں کہ وضو میں رہوں گا، تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے، عادت ایک دفعہ بن جائے، الحمدللہ، اب یقین کریں اس کی برکتیں، الحمدللہ. جب قضاء حاجت ہو جائے، جب وضو ٹوٹے، اپنے لیے طے کر لیں کہ بھائی اگلا کام کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، جا کے وضو کر لیں. حالت وضو میں نماز کا بوجھ آدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ بہرحال شیطان بھڑکاتا ہے نا، یار نماز کا وقت ہو گیا، یار ابھی اٹھ کے وضو کرنا ہے. او تو باوضو رہیں جتنا میکسیمم لیول پہ، یہاں تک کہ وضو کر کے سوئیں، انشاءاللہ فجر میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ سونے سے پہلے وضو، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور یہ وہ ٹپ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نماز سے قریب کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات وضو ہی سے متعلق ہے، وضو کو اچھی طرح کریں، اچھی طرح کریں. یہ ہمارا چل چلاؤ والا جو وضو ہوتا ہے، دیکھیں دونوں باتیں ہیں، نہ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسراف کریں، اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، بے جا خرچ، اور مثال بنایا وضو کو، نہر کے اوپر، چلتی نہر کے اوپر بیٹھ کے صحابی وضو کر رہے تھے، آپ نے ٹوک دیا کہ تم پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو. اب بتائیے آپ، چلتی نہر کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہو تو اس کو کیا فکر کہ پانی کتنا کم اور کتنا زیادہ. تو ہم تو گھروں کے اندر، نلوں کے اندر، جو بھی، بہرحال تو اسراف نہیں کرنا، پانی کو بھیجا نہیں بہانا، لیکن ایک تو رخ یہ ہے کہ بس چھپ چھپا کر کے ایسے کر لیا، اور ایک ہے کہ جناب وہ لگے ہوئے پانی خوب، دونوں باتوں کے درمیان میں آ جائیے. وضو کو اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے. ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو میک شور کریں کہ ناک میں گیا ہے، اور ہر رکن کے درمیان تھوڑا توقف کریں. یہ ناک میں پانی ڈالا، اس کو نکالا، ذرا سا سانس لے لیں بھائی، کوئی قیامت نہیں آ رہی. اور یہ جب ہی ہوگا جب ہمارے پاس آگے ٹائم ہوگا. مسئلہ مصیبت یہ ہے کہ پانچ منٹ جماعت میں رہ گئے، اب جلدی سے بھاگے دوڑے، جلدی سے وہاں وضو خانے میں پہنچے، اب جلدی جلدی وہاں نماز نکل رہی ہے، تو ٹپا چھپو کر کے جیسے تیسے، یہ مسئلہ ہے نا. تو بیچ میں وقت رکھیں گے تو بات بنے گی نا. لہذا اطمینان کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالا ہے، نکالا ہے، ایک سانس لے لیں ذرا، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالیں، پھر تیسری دفعہ. اور ظاہر سی بات ہے یہ کہاں کریں، اپنے گھر میں، ٹھیک ہے. اور پتہ چلا مسجد کے اندر اطمینان سے وضو ہو رہا ہے، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، کہا جی وہ مولوی صاحب نے کہا تھا، اس کو بھی ذرا توازن کے ساتھ. تو اسی لیے گھر سے وضو کر کے آنا کیا ہے، افضل ہے. مسجد کا پانی مسافروں کے لیے ہے، سمجھیں اس بات کو. مسجد کا پانی اصل لوگوں کے لیے ہے جو بے گھر ہیں اس وقت. بے گھر کون ہے؟ دکاندار، جو قریب کے دکاندار ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس تو یہاں تو ابھی گھر اویلیبل نہیں ہے نا، تو یہ ان کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے کہ وہ مسجد میں آ کے وضو، جن کو جو اپنے گھروں سے آ رہے ہیں، اللہ یہ کہ گھر میں پانی نہیں ہے خدا نہ خاصا، وہ الگ سچویشن ہے، لیکن گھر سے آنے کے بعد مسجد میں وضو کرنے کی لوجک کیا ہے؟ یہ تو امانت ہے، ٹھیک ہے. چلیں خیر، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اطمینان کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، جتنا اچھا ہم وضو کو نبھائیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بات کا خیال رکھتے ہوئے، کیوں کوئی چیز رہ نہ جائے، ترتیب جو بتائی گئی، سنتوں کا اہتمام ہو، صحیح طریقے سے ہو. اللہ کے نبی جب پانی ہاتھ پہ ڈالتے تو اپنے ہاتھ سے اس کو ملتے تھے ایسے کر کے. ان سنتوں کا پتہ کریں، کیا ہیں، کیسے ہیں، کلی کر رہے ہیں تو صحیح طریقے سے غرارہ ہو، ایسا نہ ہو پچک کر کے ڈالا، پچک کر کے پھینکا. اور تو وضو اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، تو نماز میں بھی خشوع خضوع مل جائے گا انشاءاللہ. اب آ جائیے اس سے اگلی بات کیا ہے، تین باتیں ہو گئیں، چوتھی بات کیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے نماز کے لیے آگے سے آگے پہنچیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگلی صف کا، پہلی صف کا اگر تمہیں اجر پتا چل جائے تو تمہارے درمیان، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جھگڑے پڑ جائیں، کراچی کی زبان میں پھڈے ہو جائیں. آپ نے فرمایا تھا قرآن اندازی کرنی پڑ جائے. قرآن اندازی کا مطلب کیا جی؟ میں پہلے آیا تھا. نہیں جی میں پہلے آیا تھا بھائی، میرا حق ہے پہلی صف میں. نہیں جی میں پہلے سے بیٹھا ہوں، میرا حق ہے. چلو بھائی قرآن اندازی کر لو، یہ کیفیت آ جائے اگر تمہیں پتا چل جائے پہلی صف کا ثواب کیا. تو پہلی صف کے اندر کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، پہلی صف کا مطلب ہی کہ جو پہلے آیا ہے، اور جو پہلے آیا ہے وہ بھی سن لے پہلی صف میں آ کے بیٹھے. ہمارے یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے، بعض لوگ جلدی آ بھی جاتے ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ آگے آ کے بیٹھیں، اس بات کو اعزاز سمجھیں، فخر سمجھیں، الحمدللہ. جتنا آگے، اور یہ دنیا کا اصول ہے یہ انسانی فطرت ہے. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہاں پہ، بیک بینچرز کی اصطلاح سے سب واقف ہے نا، سب جانتے ہیں بیک بینچرز کن کو کہا جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ اپنے سورس آف نالج سے جتنا دور ہوں گے، وہ جو صلاحیت کرنے والا علم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے جو الفاظ میں، آواز تو پیچھے بھی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے، یقیناً آواز باہر بھی اسپیکر لگا دیں باہر بھی چلی جائے گی، تو یہ آواز جو کچھ پہنچا رہی ہے یہ تو ایک ظاہری شے ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، حیثیت وہ ہے جو اللہ نے خاص اس کے اندر ایک روحانیت رکھی ہے جو صلاحیت کرتی ہے پرسن ٹو پرسن، جو جتنا آگے ہوتا ہے اپنے استاد سے، اپنے امام سے، جو بھی اس کی، وہ اتنا اس چیز کو محسوس کرتا ہے. آپ اپنی کلاس لے رہے ہیں اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ آگے والی سیٹ پر، آگے والی ایک دو میں آ کر بیٹھے ہیں، ٹیچر پڑھا آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے کیا پڑھا رہا ہے، آپ پیچھے جا کر بیٹھے ہیں آپ کو وہی چیزیں انہیں سمجھ آ رہی ہوں گی، دل نہیں لگ رہا ہوگا، یہ کیفیت ہے انسان کی، فطرت. تو کوشش کریں بھائی آگے سے آگے پہنچنے کی، نماز ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے، اس سے حاصل کرنا ہے مجھے جتنا آگے سے آگے ہم آ کر بیٹھ سکیں، جتنا آگے سے آگے جگہ مل سکے. ہاں جو پہلے سے آیا ہے اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آگے بیٹھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کندھوں کو نہ پھیلانگے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں. لیکن اب سچویشن بن جاتی ہے، وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ ہوتی ہے، لوگوں کو آگے آنا پڑتا ہے، تو وہ جو پہلے سے اگر پیچھے بیٹھے ہیں وہ سبب بن رہے ہیں، اس بات کا سمجھ لیں اس بات کو، ان کے حصے میں جائے گا یہ گناہ، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے بھائی، تو ذمہ داری کے ساتھ آگے آ کے بیٹھے. اب اگلی اور آخری بات کہہ لیجیے اس میں، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ اس وقت ساتھی موجود ہیں، 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے اور شاید 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے، تو معذرت کے ساتھ شاید ہی کوئی ہوگا جو اس کا جواب دے گا، شاید ہی ہو. بڑی بات کر رہا ہوں، یہ 400 کا مجمع ہے اس وقت تقریباً کم و بیش. دنیا جہان کے آپ علوم کو جناب مسخر کیے بیٹھے ہیں، فرینچ، جرمن اور نہ جانے کون کون سی آپ ایڈیمز اور نہ جانے، اور انگریزی کو تو ہم نے اپنی گھر کی بلی بنایا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کتنے مسلمانوں کو، اور جو نماز پڑھنے والے ان کی بات کر رہا ہوں، میں بے نمازیوں کی بات ہی نہیں کر رہا، ان کو تو لسٹ میں لائے نہیں نا، ہم تو پہلے ہی بات کر چکے ہیں، نماز پڑھنے والوں کی بات ہوگی. پڑھے جا رہے، پڑھے جا رہے، صبح شام پڑھے جا رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا کہہ کیا رہے ہو، مطلب کیا ہے اس کا؟ او بھائی کیفیت کیسے بنے گی جب پتہ ہی نہیں، جب بندہ کہہ رہا ہے سمیع اللہ، سن لی اللہ نے اس کی، لمن حمیدہ جس نے اس کی حمد کی، پھر بندہ کھڑا ہو کر کمر سیدھے کر کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے لیے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. کیفیت تو جب ہی بنے گی نا، اس کو پتا تو میں کہہ کیا رہا ہوں، کوئی سوال کیا تھا میں نے اٹھتے وقت، اس کا جواب اس وقت میں دے رہا ہوں، پتہ ہی ہمیں کوئی نہیں. سجدے میں گئے اور ٹھک 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 جیسے ٹائپ رائٹر چلتا ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ. او بھائی کہہ کر کیا آئے ہو؟ تو ظاہری طور پر بھی آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہو بھائی، تو کمر سیدھی ہونا ضروری ہے، یہ جو ہمارا مشینی ہوتا نا یوں کر کے پورا اسپرنگ کے ساتھ واپس، نماز ہی نہیں ہوئی، دو سجدوں کے درمیان ایسے اٹھے اور اسپرنگ لگا ہوا واپس، یہ کمر کا سیدھا ہونا ضروری ہے، سجدے میں گئے ہیں تو یہ ماتھا ناک ٹکنا ضروری ہے، ایسے تھوڑی آ کر وہاں ایک احسان کر دیا بس. اللہ کے نبی نے کوے کی طرح ٹھونگے مارنے کی مثال دی ہے ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو بس ایسے آتا ہے ایسے کر کے چلا جاتا ہے، لہذا پوری طرح سجدہ ہو، ظاہری اس کے بھی جو بھی اس کے ضوابط ہیں پورے ہوں، اندر سے آدمی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، ربی، جب بندہ ربی کہے تو پتہ چلے کہے کہہ رہا ہوں میرا رب، میرا میرا رب، محسوس کرے اس بات کو، پاک ہے میرا رب، سب سے بڑا، سب سے بڑا بزرگ اعلی. ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ کہہ کے اس کو محسوس کیا اپنے اندر، پھر دوسری دفعہ کہا، پھر تیسری دفعہ. چلیں جماعت میں تو ہم امام کے پیچھے ہیں بھائی، جماعت کی آسانی یہ ہے کہ جماعت میں بس دل لگائے رکھنا ہے، اپنے آپ کو حاضر رکھنا ہے، امام جانے اللہ جانے، یہ بڑی آسانی ہے. لیکن انڈیویجول نماز ہوتی ہے نا اصل، جو نماز جس کو جس کے اندر خشوع ملے گا، خضوع ملے گا، جس میں قربت ملے گی، وہ ہے نا، تو اس کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. پھر بچپن میں بتا دیا گیا تھا جی 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہتے ہیں تو سجدہ ہو جاتا ہے، مجال ہے کہ 4th دفعہ کبھی کہا ہو؟ دنیا میں تو کوئی اینڈ نہیں آتا. کتنے لوگوں کی خواہش ہے ہم میں سے، مجھ سمیت، کے سال میں ایک نہیں 4 انکریمنٹ لگ جائیں بھائی، بڑا مزے بات، زبردست کام ہے یہ تو. او بھائی 3 نہیں 5, 7, 9, 11, 13 یہ بات آئی ہے نا حدیث میں. تو کبھی ہم نے کوئی ایسے نفل پڑھے ہوں کہ جس میں ایک سجدے میں نیت کے ارادے کے ساتھ 21 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا ہو؟ نفل کی بات ہو رہی نا ظاہر ہے، کبھی نہیں ہوا بھائی، کیا مطلب ہے؟ کوئی شوق؟ کوئی دو رکعت ایسی آدمی نیت کرے جی آج جتنا قرآن آتا ہے دو رکعت میں پڑھوں گا، گھنٹہ پورا لگاؤں گا، تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، جو بھی اللہ نے توفیق دی، کبھی ہوا ایسا؟ نہیں جی، بات ہی کوئی نہیں ہے. تو بھائی نماز کو نماز، صلات کو صلات سمجھیں گے تو پھر اس کے فائدے ملیں گے. بھائی صلات کی پابندی محض یہ نہیں ہے کہ ایک آئے اور اپنے وقت پہ کچھ اٹھک بیٹھک کی اور چلے گئے، نہ 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 نہ، اس کو سمجھیں کہ صلات کیا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو پریزنٹ کر رہا ہوں اپنی یہ عبادت، اللہ کو دے رہا ہوں یہ، اور اپنی اندر کی باہر کی ساری کیفیات. پھر ابھی تو میں نے وہ ظاہر ہے اس کی شرائط، اس کی چیزیں، اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہ پاکی ناپاکی کے سارے ضابطے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کتنے ہی لوگ ہیں جو ان معاملات کو سیکھتے نہیں ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، آ کے اٹھک بیٹھک لگا کے چلے جاتے ہیں. نماز ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، ناپاکی کی حالت میں، گندگی کی حالت میں، کپڑا ناپاک ہے، میں وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوا، غسل صحیح طریقے سے نہیں ہوا، مسائل نہیں پتا غسل کے. کیا نماز ہوگی، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ یہ لاپرواہی اور بے توجہی، یہ تو پکڑ لے کے آخر میں توک بن جائے گی آخرت میں. بھائی تو نماز کے مسائل ہم سیکھیں، نماز کی شرائط کی تفصیلات ہم سیکھیں، یہ فرض ہے ہم پہ. پھر اس نماز کا اہتمام کریں، اس کی حفاظت کریں، اس میں دل لگائیں، اس کا انتظار کریں، اس کی ادائیگی ہو. ایک رکن ادا کر کے ذرا رکیں، تھمیں، ابھی سجدے میں گئے ہیں، ماتھا ٹکا ہے، سر ٹکا ہے، تو ایک دم نہیں سبحان ربی اللہ، ابھی ذرا رکے تو صحیح یار، کوئی آسمان نہیں گر رہا، کچھ نہیں ہو رہا، رکیں ذرا، صبر کریں، آرام سے رکیں، ٹھہریں، تھامیں اپنے آپ کو، ایک اسٹیٹک کیفیت میں تو آئیں، سانس بحال کریں، اب پڑھیں سبحان ربی العلیٰ. چلیں تین دفعہ پڑھ لیا، اب پھر رکیں تھوڑا سا، کس بات کی جلدی ہے؟ سوچیں، کبھی سوچا ہم نے کس بات کی جلدی ہے ہمیں؟ جا کر مسجد کے بعد جوتوں کے اوپر کھڑے ہونے کی جلدی ہے؟ جا کر کسی پیٹرول پمپ کی لائن میں لگنے کی جلدی ہے؟ بیکری کی لائن میں لگنے کی جلدی ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے بھائی؟ یہاں سے نکل کے بھاگتے ہیں، باہر کچرے کے ڈھیر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، پھر وہاں کھڑے میں آدھے گھنٹے تک. او بھائی مسجد میں کھڑے رہتے، کچرے پہ کھڑے ہونے کو پریفر کر رہے ہیں، کھڑے وہاں رہیں گے، اندر نہیں رہیں گے، جیسے اندر کوئی چیز کاٹ رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھا. تھمیں تھوڑا، رکیں تھوڑا، آرام سے کریں، کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے؟ نماز کو اہمیت دیں گے تو یہ نماز ہماری زندگیاں بدلے گی، اور نماز کو بھکتائیں گے تو ہم بھی بھکتا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. قولوا قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.